أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. قال رب ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم. بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. آمنت بالله صدق الله العظيم. لوگوں کے لیے ان کا حساب قریب آ گیا ہے اور حال یہ ہے کہ یہ لوگ غفلت میں ہیں، اعراض کر رہے ہیں. ان کے پاس ان کے پروردگار کی طرف سے کوئی نصیحت نہیں آتی نئی، مگر یہ کہ اس کو سنتے ہیں اور کھیل میں لگے رہتے ہیں. ان کے دل غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، اور ان لوگوں نے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا چپکے چپکے سرگوشیاں کی کہ یہ شخص نہیں ہے مگر تمہارا جیسا انسان، تو کیا تم آنکھیں دیکھتے اس جادو کے پاس جاؤ گے؟ پیغمبر نے کہا کہ اے پروردگار، پیغمبر نے کہا کہ میرا پروردگار جانتا ہے سب باتیں جو آسمان میں ہوں اور زمینوں میں ہوں، اور وہ بہت سننے والا جاننے والا ہے۔ بلکہ ان کافروں نے کہا کہ یہ پریشان خیالات ہیں، بلکہ نبی نے ان کو گھڑ لیا ہے، بلکہ یہ نبی شاعر ہے، اور یہ نبی ہمارے پاس کوئی نشانی لے کر آئے جیسا کہ پہلے لوگوں کو نشانی دی گئی تھی۔ ان سے پہلے جو بستی تھی، ان سے پہلے جو بھی بستیاں تھیں، ہم نے ان کو ہلاک کیا مگر وہ ایمان نہیں لائے، تو کیا یہ لوگ ایمان لے آئیں گے؟ اور ہم نے آپ سے پہلے نہیں بھیجے مگر کچھ مرد جن کی طرف ہم وحی کرتے تھے، تو تم نصیحت والوں سے پوچھ لیا کرو اگر تمہیں علم نہ ہو۔ اور ہم نے ان انبیاء کرام کو ایسا جسم نہیں بنایا جو کھانا نہ کھاتے ہوں، اور یہ انبیاء ہمیشہ رہنے والے بھی نہیں تھے۔ پھر ہم نے ان انبیاء سے اپنے وعدے کو سچا کر دکھایا، اور ہم نے ان کو نجات دی اور جن کو ہم نے چاہا، اور حد سے گزرنے والوں کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ بے شک ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارے لیے نصیحت ہے، تو کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ یہ ان آیات مبارکہ کا ترجمہ جو آج کی مجلس میں تلاوت کی گئی ہیں، اور یہ سورۃ الانبیاء کی ابتدائی 10 آیات ہیں۔ یہ سورۃ جو آج شروع ہوئی ہے اس کا نام ہے سورۃ الانبیاء، اور یہ وحی کے بعد جو بڑی بڑی سورتیں نازل ہوئیں ان میں سے ایک اہم ترین سورت ہے، اور اس سورت کو سورۃ الانبیاء اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں انبیاء کرام علیہم السلام کا ذکر کیا گیا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور دوسرے انبیاء کرام علیہم السلام کا کچھ تفصیل سے اور کچھ اجمال سے ذکر کیا گیا ہے۔ اور یہ بات بتائی گئی ہے کہ جس طریقے سے اس امت محمدیہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے احکام بھیجے گئے، نیکیوں کا قائم کرنا، نماز کا قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، یہی اسی جیسے سارے احکام پرانے انبیاء کرام علیہ السلام کو بھی دیے گئے تھے، اور انبیاء کرام علیہ السلام کی صفات اور خصوصیات اس سورت کے اندر ذکر کی گئیں، اس لیے سورت کا نام سورۃ الانبیاء پڑا۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ جو قدیم الاسلام ہیں، السابقون الاولون میں جن کا شمار ہے، اور جن کو سادس الاسلام بھی کہا جاتا ہے، یعنی وہ اسلام لانے والے چھٹے صحابی ہیں رضی اللہ عنہ، وہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو سورۃ الکہف ہے، سورہ مریم ہے، سورہ طٰہٰ ہے اور سورۃ الانبیاء ہے، ہن من تلادی، یہ میرے قدیم ذخیرے میں سے ہے، یعنی بالکل ابتدا اسلام میں یہ صورتیں نازل ہوئیں، اسی وقت میں نے ان صورتوں کو محفوظ کر لیا اپنے سینے کے اندر، اور اللہ تعالی نے مجھے جو ذخیرہ عطا فرمایا ہے اس میں یہ چاروں صورتیں شامل ہیں، کاف، مریم، طٰہٰ اور انبیاء۔ معلوم ہوا یہ سورۃ الانبیاء ان صورتوں میں سے ہے، ان صورتوں میں سے ہے جو ابتداء اسلام کے اندر مکہ مکرمہ میں نازل ہوئیں، اس لیے اس سورت کو مکی سورت بھی کہا جاتا ہے۔ اس سورت کی ابتدا میں ایک بڑی اہم حقیقت اللہ سبحانہ و تعالی نے ذکر فرمائی جس سے ہم سب غافل رہتے ہیں اور انسان غفلت کا شکار ہو جاتا ہے، اور وہ حقیقت اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ بیان فرمائی کہ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، کہ لوگوں کے لیے ان کا حساب قریب آ گیا ہے، اور حال یہ ہے کہ لوگ غفلت میں ہیں، منہ موڑے ہوئے ہیں. یہ حقیقت ارشاد فرمائی گئی کہ لوگوں کے لیے ان کا حساب قریب آ گیا ہے، مگر لوگ جو ہیں وہ غفلت میں ہیں اور احراز کرنے والے ہیں. یہ حقیقت ہے کہ ہمارا ہر دن ہمیں قبر کے قریب کرتا ہے، موت کے قریب کرتا ہے، اور ہر دن ہمیں قیامت کے قریب کر رہا ہے. ہم ایسی زمانے کی ایسی چلتی ہوئی سیڑھی کے اوپر کھڑے ہیں کہ ہم نہ بھی چلنا چاہیں تو یہ زمانہ خود بخود چل رہا ہے، آگے کی طرف جا رہا ہے. بچہ جو ہے وہ لڑکا ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، ادھیڑ عمر کا ہوتا ہے، بوڑھا ہوتا ہے، قبر تک جا پہنچتا ہے، 60-70 سال جو بھی انسان کی عمر ہے. اور کوئی جو ہے بچپن میں ہی چلا جاتا ہے، کوئی لڑکپن میں ہی چلا جاتا ہے، کوئی جوانی میں چلا جاتا ہے، کوئی بڑھاپے میں چلا جاتا ہے. لیکن جو دن گزر رہا ہے آدمی اپنے حساب کے قریب ہوتا جا رہا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ حقیقت ذکر فرمائی کہ اقترب للناس حسابہم، لوگوں کے لیے ان کا حساب قریب آ گیا ہے. وہم فی غفلت معرضون، اور حال یہ ہے کہ لوگ غفلت میں ہیں، اعراض کرنے والے ہیں. اور یہ جو آ رہا ہے کہ حساب قریب آ گیا ہے، اس سے قیامت بھی مراد ہو سکتی ہے، کیونکہ جو دن گزر رہا ہے وہ ہمیں قیامت کے زمانے کے قریب کرتا جا رہا ہے. اور اس سے ہر آدمی کے اپنے حساب کا وقت بھی مراد ہو سکتا ہے کہ ہر آدمی کی موت کا وقت قریب آتا جا رہا ہے. اور ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریح میں ارشاد فرمایا کہ من مات فقط قامت قیامته، کہ جو آدمی مر گیا اس کی قیامت تو قائم ہو گئی. یعنی جب اصل قیامت قائم ہوگی سو ہوگی، وہ کب قائم ہوگی؟ اجتماعی قیامت، تو وہ تو اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے بارے میں فرما دیا کہ مجھے پوچھنے والے سے زیادہ اس کا علم نہیں ہے، مل مسئول عنہا بعلم من السائل. لیکن اتنی بات تو طے ہے کہ جو آدمی مرتا ہے اس کی قیامت تو قائم ہو ہی جاتی ہے. اس کے لیے قبر کے اندر، برزخ کے اندر نعیم کا یعنی نعمتوں کا یا عذاب کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. اللہ تعالی ہماری دنیا آخرت اچھی فرمائے، عذاب قبر سے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حقیقت ارشاد فرمائی کہ من مات فقط قامت قیامته، جو آدمی مر گیا اس کی قیامت تو قائم ہو ہی گئی، تقریباً وہی بات اللہ سبحانہ و تعالی کے اس ارشاد میں ہے کہ اقترب للناس حسابهم، لوگوں کے لیے ان کا حساب قریب آ گیا ہے. وہم فی غفلت معرضون، اور لوگ غفلت میں ہیں، اعراض کرنے والے ہیں. لوگ غفلت میں ہیں، اعراض کرنے والے ہیں، یعنی ٹال رہے ہیں. حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے معرضون کا ترجمہ کیا کہ وہ بے خبر ٹلا رہے ہیں، اور حضرت تھامی رحمت اللہ علیہ نے اعراض ہی کا ترجمہ کیا کہ وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور اعراض کر رہے ہیں. اعراض کا مطلب ہوتا ہے منہ موڑنا، کہ آپ ایک حقیقت کو دیکھ رہے ہوں لیکن اس حقیقت کو دیکھ کر بھی نہ دیکھیں، آنکھیں بند کر لیں. جیسے کبوتر بلی کو دیکھ کے آنکھیں بند کر لے اور یہ سمجھ لے کہ بلی چلی گئی، حالانکہ بلی تو وہیں ہے، ابھی دبوچ لے گی. اسی طرح انسان جو ہے وہ قیامت کے قریب آتا چلا جاتا ہے، اپنی موت کے قریب آ رہا ہوتا ہے، لیکن اپنی الٹی سیدھی خواہشوں اور خیالات میں مس رہتا ہے، غفلت کا شکار رہتا ہے، اپنے حساب و کتاب سے غافل رہتا ہے. تو اچانک موت اس کو آ کر پکڑ لیتی ہے، انسان اس کی تیاری نہیں کر پاتا. حالانکہ عقل مند انسان وہ ہے کہ جو اپنی جائز خواہشوں کو بھی پورا کرے، اپنے جو دنیاوی معاملات ہیں ان کو بھی ادا کرے، لیکن کسی بھی وقت اپنی موت سے غافل نہ ہو. بلکہ ہر وقت یہ ذہن میں رکھے کہ کسی وقت بھی اللہ تعالیٰ کا بلاوا آ جائے گا اور مجھے اٹھ کر جانا ہوگا. اسی وقت کپڑے جھاڑے اور کہے پروردگار میں حاضر ہوں, لبیک اللہم لبیک. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اس سورت کی پہلی آیت میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ اقترب للناس حسابهم, لوگوں کے لیے ان کا حساب قریب آ گیا ہے. وہم فی غفلت معرضون, اور یہ لوگ غفلت میں ہیں, اعراض کر رہے ہیں. ما یأتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوه وهم یلعبون, نہیں آتی ہے ان کے پروردگار سے کوئی بھی نئی نصیحت مگر یہ کہ اس کو سنتے ہیں اور یہ کھیل ہے ہوتے ہیں. ما یأتیہم من ذکر من ربہم محدث, نہیں آتی ہے ان کے پاس ان کے پروردگار کی طرف سے کوئی نصیحت نئی. نئی نئی آیات نازل ہوتی رہتی ہیں, اس زمانے میں تو نازل ہوتی رہتی تھی, اور ہم اور آپ نئی نئی آیات سنتے رہتے ہیں, نئی نئی حدیثیں سنتے رہتے ہیں. ما یأتیہم من ذکر من ربہم محدث, ان کے پاس نہیں آتی ان کے پروردگار کی طرف سے کوئی نئی نصیحت. الا استمعوه وهم یلعبون, مگر یہ کہ وہ اس کو سنتے ہیں اور کھل رہے ہوتے ہیں, یعنی سن کر بھی صحیح طریقے سے نہیں سنتے. الا استمعوه وهم یلعبون, مگر یہ کہ وہ سنتے ہیں اور کھل رہے ہوتے ہیں, یعنی دنیاوی خواہشات میں مست ہوتے ہیں, اپنے کھیل کود میں مگن ہوتے ہیں. اور قرآن مجید نے اس پوری دنیا کی زندگی کو کھیل کود فرمایا ہے. قرآن مجید میں یہ بات کئی جگہ ہے کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَعِبٌ, کہیں فرمایا گیا إِلَّا لَهْبٌ وَلَعِبٌ, کہ دنیا کی زندگی نہیں ہے مگر غفلت اور کھیل. کھیل کیا ہوتا ہے؟ جس کا کوئی صحیح مقصد نہیں ہوتا. آدمی کھیل رہا ہوتا ہے, بسا اوقات بس کھیل ہی اس کی زندگی کا مقصد بن جاتا ہے, لیکن اس کھیل سے نہ اس کو کوئی دینی فائدہ حاصل ہوتا ہے نہ دنیا بھی فائدہ حاصل ہوتا ہے. بالکل اسی طریقے سے دنیا کی وہ مصروفیات کہ جن سے آدمی کی نہ دنیا درست ہو نہ آخرت درست ہو, یا دنیا تو درست ہو جائے مگر آخرت تباہ ہو جائے, یہ سارے کی ساری کھیل ہی کھیل ہے جس کا کوئی فائدہ آئندہ کی زندگی پر مرتب نہیں ہوگا. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ شکایت فرمائی کہ ان لوگوں کے پاس جب بھی کوئی نصیحت کی بات آتی ہے تو یہ توجہ سے نہیں سنتے بلکہ کھیلتے ہوئے سن لیتے ہیں, ایک کان سے سنا دوسرے کان سے نکال دیا. اردو میں محاورہ ہے کہ ایک کان سے سنا دوسرے کان سے نکال دیا, یا سن کر بھی نہ سنا, جس طرح سننا چاہیے تھا اس طریقے سے نہ سنا. یہ شکایت کی اللہ سبحانہ و تعالی نے کہ ان لوگوں کے پاس ان کے پروردگار کی طرف سے کوئی نصیحت نہیں آتی مگر یہ کہ وہ اس کو سنتے ہیں, اور حال یہ ہے کہ وہ کھیل رہے ہوتے ہیں. لاہیتن قلوبہم, ان کے دل غفلت میں پڑے ہوئے ہیں, ان کے دل غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. لاہیتن, لاہو کہتے ہیں ہر اس چیز کو جو انسان کو غافل کرنے والی ہو, تو لاہیتن قلوبہم, ان کے دل غفلت میں پڑے ہوئے ہیں, یعنی آخرت کی یاد سے اور حقائق کی سے یہ غافل ہیں, غفلت کا شکار ہیں. یہ وہ بات ہے جس کو ہمارے بزرگ بھی فرماتے تھے. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے ہاں تو یہ بات کثرت سے آتی ہے, فرمایا ایک بڑا مرض جو ہے وہ غفلت کا ہے, کہ آدمی غفلت کا شکار رہتا ہے, اندھن زندگی گزارتا ہے, کبھی ٹھہر کر یہ نہیں سوچتا کہ میں کیا کر رہا ہوں. آدمی سوچ سمجھ کر فیصلے کرے, سوچ سمجھ کر اپنی زندگی گزارے, کام ایسے کرے کہ جو اس کی دنیا کے لیے مفید ہو اور آخرت کے لیے مفید ہو. اگر ایسے کام کرنا شروع کر دیے کہ جس سے دنیا اور آخرت تباہ ہو گئی تو نقصان ہی نقصان ہے. انسان جب غفلت کا شکار ہوتا ہے تو ادھادھن کام کرتا چلا جاتا ہے. سگریٹ پی رہا ہے تو پی رہا ہے, پی رہا ہے, پی رہا ہے, پی رہا ہے, ارے بھائی کیوں پی رہے ہو, اتنی ختم ہو جاؤ گے, کہ تمہیں ہی جلا کے پھونک دے گی. اب پیر آپ غفلت کا شکار ہے, کسی کو کچھ لت لگی ہوئی ہے, دوسرے کو کچھ اور لت لگی ہوئی ہے, تیسرے کو کچھ اور لت لگی ہوئی ہے, غفلت کا شکار ہے. اس غفلت میں انسان مبتلا ہوتا ہے تو سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ انسان کی ختم ہو جاتی ہے. یہ شکایت کی اللہ سبحانہ و تعالی نے, اور ان آیات سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ دین کی بات ہمیشہ کان لگا کر سننی چاہیے. کوئی بھی دین کی بات آپ کو بتائے, چاہے آپ کا دوست بتائے, آپ کا شیخ بتائے, آپ کا استاد بتائے, یا خود آپ دینی بات سن رہے ہوں یا دینی بات پڑھ رہے ہوں, تو پھر آدمی کو چاہیے کہ جو وقت آپ اس وقت کام میں لگا رہے ہیں اس میں توجہ آپ کی پوری ہو. کیونکہ اگر آپ کی توجہ پوری نہیں ہوگی تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ کا بیٹھنا, آپ کا پڑھنا اور آپ کا سننا جو ہے وہ آپ کے لیے مفید نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو نصیحت کی کتاب بنا کر بھیجا ہے, لیکن سورہ قاف میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ حقیقت ارشاد فرمائی کہ ان فی ذلک لذکرا لمن کان له قلب او القى السمع وهو شهید. اس قرآن میں نصیحت ہے لیکن اس شخص کے لیے جس کا دل ہو, او القى السمع وهو شهید, یا جو کان لگا کر سنے اور خود بھی وہاں موجود ہو. دو باتیں اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمائی کہ اس قرآن کے اندر نصیحت ہے, مگر نصیحت دو آدمیوں کے لیے ہوتی ہے, فائدہ دو آدمیوں کو پہنچتا ہے. ایک وہ شخص جو دل سے بات سن رہا ہو, ایک وہ شخص جو دل سے بات سن رہا ہو یعنی مان رہا ہو دل سے, اذعان قلبی اس کے اندر پایا جا رہا ہو, تسلیم قلبی اس کے ساتھ ساتھ. دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ دل تو نہیں مان رہا, اندر سے طرح طرح کے شبہات, آدمی عالم بات کہہ رہا ہے آپ کے دل میں رد پیدا ہو رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے آپ رد پیدا ہو رہا ہے, تو یہ قلب تو شامل نہیں ہے. لیکن اگر انسان کان لگا کر بات سن لے تو وہ سنی ہوئی بات کبھی نہ کبھی کام آ جاتی ہے, اور وہ سنی ہوئی بات جو توجہ سے سن لی جائے انسان کے لیے نصیحت کا ذریعہ بن جاتی ہے. میری ایک عزیزہ, اللہ تعالیٰ ان کا سلامت رکھے, میری سے کی پھپھی مجھ سے کہنے لگی کہ بھئی میں اپنے بچوں کو بہت سمجھاتی ہوں لیکن ان کو سمجھ ہی نہیں آتا, تو میں سوچ رہی ہوں سمجھانا ہی چھوڑ دوں. میں نے کہا آپ ہرگز ایسا نہ کیجیے گا. میں نے کہا ہمارے والدین اور ہمارے بڑے ہمیں سمجھایا کرتے تھے تو ہمیں بسا اوقات اس وقت میں ان کی بات سمجھ میں نہیں آئی, اس وقت میں ہمیں ان کی بات سمجھ میں نہیں آئی, لیکن جب وقت گزرتا گیا اور جناب موقع آیا تو وہی سنی ہوئی بات, وہی جو کانوں میں پڑی ہوئی بات ہے, اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں اس سے نفع دے دیا. بسا اوقات آدمی بات سنتا ہے, اس وقت میں اس کی نیت عمل کرنے کی نہیں ہوتی, لیکن سنی ہوئی بات اگر توجہ سے سن لی جائے تو وہ آپ کے خزانے میں جمع ہو جاتی ہے, دل میں, دماغ میں, تحت شعور میں, لاشعور میں چلی جاتی ہے. پھر اللہ سبحانہ و تعالی اپنے فضل سے کسی بھی وقت اس کو مفید بنا دیتے ہیں. وہ ایک شاعر گزرے احسان دانش, تو ان کا بڑا پیارا شعر ہے, آ جاؤ گے حالات کی زد پر جو کسی روز, ہو جائے گا معلوم خدا ہے کہ نہیں ہے. تو جب انسان حالات کی زد پر آتا ہے اور مستیاں ختم ہوتی ہیں اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بیدار ہوتی ہے, تو وہ جو سنی ہوئی باتیں ہیں قرآن کی, حدیث کی, اکابر کی, وہ یاد آنی شروع ہو جاتی ہیں اور ان باتوں سے آدمی کو نفع ہوتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے یہاں بھی یہ بات فرمائی کہ دین کی جب بات سنی جائے تو توجہ سے سنی جائے, کھیلتے ہوئے اور دل کی غفلت کے ساتھ بات نہیں سننی چاہیے. فرمایا کہ ما یاتیہم من ذکر من ربہم محدث, ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے کوئی نصیحت, نئی نصیحت نہیں آتی, إِلَّا اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ, مگر یہ کہ وہ اس کو سنتے ہیں اس حال میں کہ کھیل لہے ہوتے ہیں، لاہیتن قلوبہم، ان کے دل غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. معلوم ہوا کہ غفلت میں بات نہیں سننی چاہیے بلکہ غور سے بات سن لینی چاہیے. بلکہ میں تو یہاں تک عرض کرتا ہوں بعض اوقات ساتھیوں سے کہ اگر آپ یہ سوچیں کہ بھئی عمل تو کرنا نہیں تو ہمیں بزرگ کی مجلس میں جانے کی کیا ضرورت ہے، تو ٹھیک ہے یہی کہہ لو، دل کو سمجھا دو کہ بھئی ٹھیک ہے عمل نہیں کروں گا لیکن سن تو لوں، سنی ہوئی بات کبھی نہ کبھی تو کام آ ہی جاتی ہے. جو حقیقت کی بات ہو، حقائق ہو، وہ کام آ ہی جاتے ہیں. تو بزرگوں کی مجلس میں انسان چلا جائے، دین کی بات سن لے، فی الحال یہی سوچ لو کہ عمل نہیں کروں گا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سنی ہوئی بات کو آپ کے لیے خیر کا ذریعہ بنا دیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ اس سے آپ کی دنیا بھی درست ہو جائے اور آخرت بھی درست ہو جائے. تو دین کی بات کان لگا کر سننی چاہیے، غفلت کی حالت ختم کرنی چاہیے. آگے جو آیات آ رہی ہیں ان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ حقیقت ارشاد فرمائی کہ یہ جو کافر ہیں یہ چونکہ دین کی بات نہیں سنتے، سنتے وقت بھی ان کے دلوں میں تردید ہوتی ہے، رد کرنا چاہتے ہیں، اور رد کرنے کی یہ مختلف رد کرنے کے لیے یہ مختلف طریقے اختیار کرتے ہیں. کبھی تو نبی کی بات سن کر یہ کہتے ہیں کہ یہ جادو ہے، کبھی نبی کی بات سنتے ہیں تو کہتے ہیں یہ تو عجیب و غریب قسم کے خیالات ہیں، پریشان خیالات ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ نبی نے شاید اپنی طرف سے کچھ گھڑ لیا ہے، اور کبھی کہتے ہیں کہ شاعر ہیں جو اتنا خوبصورت کلام کہہ رہے ہیں. یہ مختلف باتیں کافر منسوب کیا کرتے تھے انبیاء کرام علیہم السلام کی طرف، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی یہی باتیں منسوب کی گئیں. اللہ سبحانہ و تعالی نے اگلی آیت میں فرمایا کہ وَأَسَرُّ النَّجْوَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، کہ ان لوگوں نے چپکے چپکے سرگوشیاں کی. یہ لوگ وہ ہیں الذین ظلموا، جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اپنی دنیا آخرت خود خراب کی، قرآن کو ایمان کو قبول نہیں کیا. تو یہ لوگ چپکے چپکے باتیں کرتے ہیں. کیا باتیں کرتے ہیں؟ هل هذا الا بشر مثلكم، کہ یہ نبی نہیں ہے مگر تمہارے جیسے انسان، یہ نبی نہیں ہے مگر تمہارے جیسے انسان. کافروں کو یہ اعتراض تھا کہ یہ نبی ہمارا جیسا انسان کیوں ہے، اس کو ہمارا جیسا انسان نہیں ہونا چاہیے تھا بلکہ اس کو تو فرشتہ ہونا چاہیے تھا. قرآن مجید نے سورة الفرقان میں کافروں کا ایک قول نقل کیا ہے کہ ما لہذا الرسول یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق، اس رسول کو کیا ہو گیا کہ یہ کھانا بھی کھاتا ہے بازار میں بھی جاتا ہے. ما لہذا الرسول یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق، کہ اس رسول کو کیا ہو گیا کہ یہ کھانا بھی کھاتا ہے بازاروں میں بھی جاتا ہے. قرآن مجید نے آگے کچھ آگے جا کر وہیں سورة الفرقان میں اس کا جواب دیا کہ وما ارسلنا قبلك من المرسلین، ہم نے آپ سے پہلے جتنے پیغمبر بھیجے الا انہم لیاکلون الطعام ویمشون فی الاسواق، وہ سب کھانا کھایا کرتے تھے، سب بازار جایا کرتے تھے. تو یہ کافر یہ کہتے تھے کہ هل هذا الا بشر مثلكم، یہ نبی جو ہے ہمارے جیسا انسان ہے. تو ان کے کہنے کا مطلب اور مقصد یہ ہوتا تھا کہ اس کو ہمارا جیسا انسان نہیں ہونا چاہیے، نہ اس کو بھوک لگنی چاہیے، نہ اس کو پیاس لگنی چاہیے، نہ اس کو کھانا کھانا چاہیے، نہ بازار سے کوئی چیز خریدنے کے لیے جانا چاہیے. یہ تقریباً اسی جیسی باتیں ہیں جو ہمارے معاشرے میں بھی اولیاء اللہ کے بارے میں ذہنوں میں آتی ہیں کہ ولی اللہ وہ ہونا چاہیے کہ جس کی بیوی بچے بھی نہ ہوں، جو کھانا بھی نہ کھاتا ہو، جو ہر وقت بس ایک حجرے میں رہتا ہو مسجد کے اندر، باہر ہی نہ نکلتا ہو، بہتر ہے کہ 40 سال تک باہر نہ نکلے، تب اس کے بعد اس کو ہم سمجھیں گے ہاں شاید یہ ولی اللہ ہے. تو اسی طرح کے خیالات جو ہیں یہ پرانے چلے آ رہے ہیں، اور یہ جو خیالات ہیں یہ صحیح خیالات نہیں ہیں، غلط خیالات ہیں. صحیح ولی اللہ وہ ہوگا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عین سنت کے مطابق ہو. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ آپ کی زندگی مسجد کی بھی زندگی تھی، آپ کی زندگی گھر کی بھی زندگی تھی، آپ کی زندگی جہاد اور تبلیغ کی بھی زندگی تھی، تجارت کی بھی زندگی تھی، حقوق اللہ حقوق العباد کی بھی زندگی تھی، بڑا توازن تھا اس کے اندر، اور دین کے تمام شعبے آپ کی زندگی مبارک سے ظاہر ہو رہے تھے، اور آپ کی ذات دنیا اور آخرت کی صلاح و فلاح کے تمام شعبوں کے لیے اسوہ حسنہ تھی. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوہ حسنہ. تو یہاں اللہ سبحانہ و تعالی نے کافروں کا قول نقل کیا کہ هل هذا الا بشر مثلکم، نہیں ہے یہ نبی مگر تم جیسا انسان. کافروں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ اعتراض کیا کہ یہ انسانوں جیسا انسان کیوں ہے. هل هذا الا بشر مثلکم، نہیں ہے یہ مگر تمہارے جیسا انسان. آگے انہوں نے کہا افتأتون السحر وانتم تبصرون، تو کیا تم اس جادو کے پاس جاؤ گے دیکھتے ہوئے آنکھوں سے دیکھتے ہوئے، کیا تم اس جادو کے پاس جاؤ گے؟ یعنی ان کافروں نے دوسرے کافروں سے آپس میں بات کی کہ دیکھو اس جادوگر کے پاس نہ جانا، نبی کے پاس نہ جانا، یہ جادوگر ہے، اس کی باتوں میں بڑی تاثیر ہے، جادو ہے، اور یہ تو تمہارے ہی جیسا انسان ہے، اس کو تو فرشتہ ہونا چاہیے تھا، یہ تو بازار بھی جاتا ہے، کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، اس کی تو بیویاں بھی ہیں، اس کے تو بچے بھی ہیں، وغیرہ وغیرہ. تو کہا کہ یہ تو نہیں ہے مگر تم جیسا انسان، تو کیا تم جادو کے پاس جاؤ گے اس حال میں کہ تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو؟ قال ربی یعلم القول فی السماء والارض، انہوں نے تو چپکے یہ باتیں کہی تھی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نے نبی کو ان کی یہ باتیں پہنچا دی، اور نبی نے کہا، قال نبی نے کہا ربی یعلم القول فی السماء والارض، میرا پروردگار جانتا ہے ہر بات جو آسمان میں ہو اور جو زمین میں ہو. چپکے سے کوئی بات کی جائے یا زور سے کی جائے، آسمانوں میں کوئی بات کی جائے، زمین کے اوپر کوئی بات کی جائے، زمین کے نیچے تہخانوں کے اندر قبر میں کوئی بات ہو، سب کا سب اللہ سبحانہ و تعالی میرا پروردگار جانتا ہے. قال ربی یعلم القول فی السماء والارض، نبی نے کہا کہ میرا پروردگار جانتا ہے ہر بات کو آسمانوں میں اور زمینوں میں. وہو السمیع العلیم، اور وہ سننے والا ہے جاننے والا ہے. یہ معروف قرات ہے جس کو ہم پڑھتے ہیں قال، لیکن قراء حضرات کی ایک اور بھی قرات متواترہ ہے، اور وہ ہے قل ربی یعلم القول فی السماء والارض. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ ہم جو قرآن مجید کی کتابت کی جاتی ہے تو قال قاف الف لام کے ساتھ نہیں لکھا گیا، بلکہ قاف لام لکھا گیا ہے اور قاف کے اوپر کھڑا زبر ڈالا گیا ہے تاکہ اس کو قال بھی پڑھا جا سکے، اور دوسری قرات متواترہ کے مطابق قل بھی پڑھا جا سکے. تو قال ربی یا قل ربی، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میرا پروردگار جانتا ہے سب باتوں کو جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمینوں میں ہیں. وہو السمیع العلیم، اور وہ اللہ میرا پروردگار سننے والا ہے جاننے والا ہے. بل قالوا اضغاث احلام بل افتراه بل هو شاعر. اب یہ کافر جو تھے یہ پریشان تھے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی باتوں کو کیا کہا جائے، قرآن مجید میں مختلف جگہوں میں یہ بات آئی ہے کہ کبھی یہ کہتے تھے کہ نبی جادوگر ہیں، ان کی باتوں میں جادو ہے، کبھی کہتے تھے کہ یہ مجنون ہیں، نعوذ باللہ من ذلک، کبھی کہتے تھے کہ یہ شاعر ہیں، نعوذ باللہ، طرح طرح کے القاب سے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب بنایا کرتے تھے. جب دیکھتے تھے کہ اس کلام کی یعنی قرآن مجید کی تاثیر زبردست ہے تو کہتے تھے تو جادو ہے، جادو کرتے ہیں. تو پھر جب دیکھتے تھے کہ قرآن کی جو باتیں ہیں وہ ہماری خواہشات سے ٹکرا رہی ہیں تو کہتے تھے ازغاس و احلام، یہ تو ایسی پریشان خیالات ہیں جیسے رات کو آدمی خواب دیکھتا ہے جس کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا. اسی طرح یہ جو باتیں ہیں قبر کی اور حساب کی اور قصاص کی اور میدان محشر کی، یہ سب ایسی خواب و خیال کی باتیں ہیں. پھر کبھی کہتے تھے کہ نبی نے ان باتوں کو خود گھڑا ہے. پھر جب دیکھتے تھے کہ کلام کے اندر بڑا حسن ہے تو کہتے تھے کہ نبی جو ہیں وہ شاعر ہیں. تو یہ بھی اپنے ایک موقف پر، کافر اپنے ایک موقف پر قائم نہیں رہتے تھے، بار بار اپنے موقف کو بدلا کرتے تھے. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ان آیات کے اندر ان کے مختلف موقفوں کا ذکر کیا ہے کہ شروع میں تو انہوں نے یہ کہا کہ افتاتون السحر وانتم تبصرون، کہ کیا تم اس جادو کے پاس جاؤ گے دیکھتے بوجھتے، اور پھر آگے یہ کہا قالوا ازغاس احلام، کہ یہ پریشان خیالات ہیں، یہ گڈمٹ خیالات ہیں، گڈمٹ خواب ہیں، گڈمٹ خواب ہیں. زغز کہتے ہیں تنکوں کے گٹھے کو جس میں طرح طرح کے تنکے آپ جمع کر دیں، کوئی سوکھا، کوئی تازہ، مختلف قسم کے چھوٹے چھوٹے تنکے جب جمع ہو جائیں اس کو کہتے ہیں زغز، اس کی جمع آ گئی ازغاس، اور ازغاس احلام کہا جاتا ہے ان خوابوں کو جس کا کوئی، جس کی کوئی صحیح تعبیر نہ ہو، ان پریشان خیالات کو، بکھرے ہوئے خیالات کو کہ جن سے کوئی نتیجہ برآمد نہ ہوتا ہو. تو یہ کافر کبھی تو قرآن مجید کو جادو کہتے تھے، کبھی پریشان خیالات کہتے تھے، کبھی یہ کہتے تھے کہ حضور نے یہ چیزیں گھڑ لی ہیں اپنے پاس سے، کبھی کہتے تھے کہ یہ شیر ہے، اس کو قرآن نے فرمایا بل قالوا ازغاس و احلام، بلکہ ان کافروں نے کہا کہ یہ گڈمٹ خیالات ہیں، بل افتراہ، بلکہ نبی نے اس کو اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے، بل ہوا شاعر، بلکہ یہ نبی تو شاعر ہیں. اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے تھے کہ فلیأتنا بآیت کما ارسل الاولون، نبی کو چاہیے کہ کوئی نشانی لے کر آئے جیسے پہلے لوگوں کو نشانی دی گئی تھی، یعنی جس طرح سے موسیٰ علیہ السلام کو عصا دیا گیا تھا، ید بیضہ دیا گیا تھا، اور دوسرے انبیاء کرام علیہ السلام کو نشانیاں دی گئی تھی، معجزات دیے گئے تھے، اسی طریقے سے اس نبی کو بھی چاہیے کہ ہماری مرضی کا معجزہ ہمیں دکھائے. یہ ہماری مرضی کا میں نے اس لیے کہا کہ قرآن مجید تو معجزہ ان کو سامنے آ گیا تھا، اور اس قرآن مجید کے حیثیت کے متعین کرنے میں کس قدر الٹی سیدھی یہ باتیں کرتے تھے، کبھی جادو کہتے تھے، کبھی ازغاس و احلام کہتے تھے، کبھی افتراء کہتے تھے، شاعر کہتے تھے، مگر قرآن کو نہیں مانتے تھے. قرآن معجزہ تھا، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے نبی آخر الزماں علیہ السلام کو یہ معجزہ دے کر بھیجا تھا، مگر معجزہ دیکھ کر بھی یہ لوگ ایمان نہیں لائے، چاہتے تھے کہ وہ معجزہ ہو جو ہم چاہیں. کبھی کہتے تھے کہ ہمارے سامنے نبی کو آسمان پہ چڑھ جانا چاہیے، کبھی کہتے تھے کہ ہمارے سامنے آسمان سے کوئی فرشتہ نازل ہونا چاہیے. قالوا لولا انزل علیہ ملک ولو انزلنا ملکا لقضی الامر ثم لا ينظرون، اس طرح کی باتیں قرآن مجید میں موجود ہیں کہ یہ کافر طرح طرح کے فرمائشی معجزات کا مطالبہ کیا کرتے تھے، حالانکہ معجزہ تو معجزہ ہے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے قرآن کا یہ معجزہ عطا کر دیا اور تم اس معجزے کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہو، تو کیا دلیل ہے کہ اگلا کوئی معجزہ ظاہر ہوگا تو تم اس کو مان لو گے؟ ان لوگوں نے انشقاق قمر کے معجزے کو طلب کیا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی سے اشارہ کیا، چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے۔ قرآن مجید میں ہے اقتربت الساعۃ وانشق القمر، لیکن اس معجزے کو دیکھنے کے باوجود بھی یہ لوگ ایمان نہیں لائے۔ وَإِن يَرَوْا آیَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ، اگر یہ لوگ کوئی معجزہ دیکھتے ہیں تو بھی اعراض کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ تو جادو ہے جو چلتا ہی جا رہا ہے۔ تو یہ طرح طرح کے فرمائشی معجزات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے طلب کیا کرتے تھے۔ ان فرمائشی معجزوں کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ آیت نازل کی جو آگے آ رہی ہے کہ فَلْيَأْتِنَا بِآیَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ، کہ اس نبی کو بھی ہمارے پاس کوئی معجزہ لانا چاہیے جیسے پہلے لوگوں کو معجزہ دے کر بھیجا گیا تھا، یعنی ہم جیسا معجزہ چاہ رہے ہیں ویسا معجزہ اس نبی کو لانا چاہیے۔ قرآن نے فرمایا، اللہ تعالی نے، ما آمنت قبلهم من قرية اهلكناها، ان سے پہلے جو بستیاں جن کو ہم نے ہلاک کیا ان میں سے کوئی ایمان نہیں لایا، انہوں نے معجزہ دیکھا، انبیاء کرام علیہ السلام کے معجزے کو دیکھا لیکن معجزہ دیکھ کر بھی وہ ایمان نہیں لائے۔ ما آمنت قبلهم من قرية اهلكناها، نہیں ایمان لائی وہ بستی جس بستی کو ہم نے ان سے پہلے ہلاک کیا، افہم یؤمنون، تو کیا یہ لوگ ایمان لے آئیں گے؟ مقصد یہ تھا کہ اگر ان کا فرمائشی معجزہ ظاہر بھی کر دیا جائے تو بھی یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ چنانچہ اس کی مثال ابھی میں نے عرض کی کہ چاند کے دو ٹکڑے انہی کے مطالبے پر کیے گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی مبارک سے اشارہ کیا، چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے، سورۃ القمر نازل ہوئی، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، لیکن اس کے باوجود جن کی قسمت میں ایمان لانا مقدر نہیں تھا وہ پھر بھی ایمان نہیں لائے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی یہ بات فرمائی کہ ما آمنت قبلهم من قرية اهلكناها، ان سے پہلے جس بستیوں کو ہم نے ہلاک کیا وہ بھی ایمان نہیں لائے، افہم یؤمنون، تو کیا یہ لوگ ایمان لے آئیں گے؟ وما ارسلنا قبلك الا رجالا نوحی الیہم، ہم نے آپ سے پہلے نہیں بھیجے مگر کچھ لوگ جن کی طرف ہم وحی کرتے تھے، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، تو تم نصیحت والوں سے پوچھ لو اگر تمہیں علم نہیں ہے۔ یہاں بھی وہی بات، اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمائی کہ یہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ فرشتہ آئے ان کی ہدایت کے لیے، حالانکہ فرشتہ جو ہے وہ انسانوں کے لیے اسوہ حسنہ نہیں بن سکتا۔ فرشتے کو تو نہ بھوک لگتی ہے، نہ پیاس لگتی ہے، نہ غصہ آتا ہے، نہ طبی حاجتیں ہوتی ہیں، تو وہ فرشتہ انسانوں کے لیے نمونہ کیسے بن سکتا ہے؟ انسانوں کے لیے اسوہ حسنہ اور نمونہ تو وہی ہوگا جو انسان ہو اور انسان کامل ہو۔ تو اللہ تعالی نے فرمایا، وما ارسلنا قبلك الا رجالا نوحی الیہم، ہم نے آپ سے پہلے نہیں بھیجا مگر کچھ لوگوں کو، کچھ مردوں کو جن کی طرف ہم وحی کرتے تھے۔ اس سے دو باتیں معلوم ہوئی کہ ہدایت کے لیے جو انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لاتے رہے وہ سارے کے سارے انسان تھے، کوئی بھی فرشتہ نہیں آیا۔ جتنے انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لائے ہیں وہ سب کے سب انسان تھے، کھانا بھی کھاتے تھے، بھوک بھی لگتی تھی، بخار بھی ان کو ہوتا تھا، سواری سے بھی گر کر چوٹ لگ جاتی تھی، وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب وہ باتیں جو حدیث سے ثابت ہے۔ جو انسان کی صفات ہوتی ہیں، خصوصیات ہوتی ہیں، وہ سب ان نبی انبیاء کرام علیہ السلام میں موجود ہوتی ہیں، اس کے باوجود بھی وہ تقوی اور اطاعت خداوندی کا عظیم ترین نمونہ ہوتے ہیں، وہ آ کر دکھاتے ہیں، بتاتے ہیں کہ دیکھو گھر بھی ہے، بچے بھی ہیں، دوست بھی ہیں، رشتے دار بھی ہیں، باہر کے بھی کام کرنے ہیں، اندر کے بھی کام کرنے ہیں، لیکن ہر ہر کام کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی کی اطاعت کیسے ہوتی ہے؟ انسان کی ہدایت انسان کے ذریعے ہو سکتی ہے، فرشتے کے ذریعے نہیں ہو سکتی. ایک تو بات یہ معلوم ہوئی، دوسرا جب الا رجالا نوحی الیہم کا لفظ آیا تو اس نے یہ بات بھی وعدے کر دی کہ کسی عورت کو نبی نہیں بنا کر بھیجا گیا، کسی بھی عورت کو نبی بنا کر نہیں بھیجا گیا. تو فرمایا وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیہم، اور ہم نے آپ سے پہلے نہیں بھیجا مگر کچھ مردوں کو جن کی طرف ہم وحی کرتے تھے. اور یہاں رجالا نوحی الیہم ایک قرات ہے اور دوسری قرات متواترہ الا رجالا یوحا الیہم ہے، جن کی طرف وحی کی جاتی تھی. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، تو تم نصیحت والوں سے پوچھ لیا کرو اگر تمہیں علم نہ ہو. یہ اللہ تعالیٰ نے بڑا اہم حکم دیا اور فقہا نے بھی اس کو اپنی کتابوں میں کئی جگہ ذکر کیا کہ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، کہ اہل ذکر سے یعنی نصیحت والوں سے یعنی علم والوں سے پوچھ لیا کرو اگر تمہیں علم نہ ہو. آدمی کو چاہیے کہ اگر دین کی بات معلوم اس کو نہ ہو یا اس کی سمجھ میں نہ آتی ہو تو اس کو چاہیے کسی اللہ والے سے، عالم دین سے وہ مسئلہ معلوم کر لے، دین کی بات پوچھ لے. یہاں بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کافروں کو فرمایا کہ تم یہ چاہتے ہو کہ فرشتہ آئے، حالانکہ ہم نے نبی آخر الزمان محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم فدا و ابی و امی سے پہلے جتنے پیغمبر بھیجے ہیں وہ مرد تھے، انسان تھے. اگر تمہیں یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تو کم از کم اہل دینی سے پوچھ لو، علماء سے پوچھ لو، نصیحت والوں سے پوچھ لو جو نصیحت قبول کر چکے ہیں، وہ تمہیں سمجھا دیں گے کہ فرشتہ انسان کے لیے نمونہ بنتا ہے یا انسان انسان کے لیے نمونہ بنتا ہے. اور اسے معلوم ہوا کہ آدمی کو چاہیے کہ اپنے استاد، اپنے شیخ، اپنے مربی، اپنے مرشد کو کیا سمجھے؟ انسان سمجھے. لوگ جو ہیں وہ عام طور سے چاہتے ہیں کہ ہم تو جیسے ہوں سو ہوں، لیکن ہمارا جو شیخ ہے وہ بالکل فرشتہ ہونا چاہیے، آسمان سے اترا ہوا، یا ہمارا جو استاذ ہے وہ آسمان سے اترا ہوا فرشتہ ہونا چاہیے. حالانکہ چاہے وہ استاذ ہو، چاہے وہ عالم ہو، چاہے شیخ ہو، چاہے مرشد ہو، ہوتا انسان ہی ہے، ہوتا انسان ہی ہے. اور انسان کے اندر جو باتیں ہوتی ہیں وہ سب کے اندر ہوتی ہیں، اس لیے انسان ہونے کی وجہ سے وہ زیادہ آپ کے لیے اچھا نمونہ بن سکتا ہے کہ اس کے اندر یہ ساری چیزیں ہیں، نزلہ بھی ہے، زکام بھی ہے، بخار بھی ہے، یہ بھی ہے، وہ بھی ہے، مگر پھر بھی وہ قدم قدم پر اللہ سبحانہ و تعالی کی اطاعت اختیار کر رہا. مجھے اس پر ایک اور بات یاد آ گئی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی، انہوں نے یہ بھی لکھا ایک جگہ میں کہ یہ جو مرید ہوتے ہیں ان کو چاہیے کہ ہر وقت شیخ کے ساتھ لگے نہ رہے. ایک جگہ لکھا کہ یہ جو مرید ہیں ان کو چاہیے کہ وہ ہر وقت شیخ کے ساتھ لگے نہ رہے، کیونکہ شیخ جو ہے کوئی فرشتہ تو ہوتا نہیں، وہ تو کیا ہوتا ہے، انسان ہوتا ہے. تو فرمایا کہ اس کو تو کبھی کھانسی آ رہی ہے، کبھی نزلہ ہے، کبھی جناب کچھ ہے، کبھی کچھ ہے. تو یہ ہر وقت اگر کوئی آدمی اپنے شیخ کے ساتھ، مرشد کے ساتھ چمٹا رہے گا تو اس میں ڈر یہ ہوگا کہ شاید اس کو فائدے کے بجائے نقصان ہونا شروع ہو جائے. وجہ یہ ہے کہ شیخ کے بارے میں آدمی کے ذہن میں ہمیشہ یہ بات ہوتی ہے کہ یہ پورا 100% ہے، یعنی اس کے اندر کوئی بات، کوئی چیز خلاف شریعت یا خلاف کمال نہیں ہے. حالانکہ انسان تو انسان ہے، اس کے اندر سے بھول چوک اور چھوٹی موٹی چیزیں، غلطیاں تو ہوتی رہتی ہیں. اتنی بات ہے کہ ہم سے غلطیاں جو ہیں وہ بہت زیادہ ہوتی ہیں. جو اللہ والے ہیں، مشائخ ہیں اور مرشدین ہیں، تو ان سے غلطیاں برائے نام ہوتی ہیں. لیکن ان برائے نام غلطیوں کی طرف اگر ہماری توجہ ہو جائے گی، نتیجہ یہ ہوگا کہ ان کے کمالات سے ہم محروم ہو جائیں گے. اس لیے حضرت حامی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ شیخ کے پاس بھی کچھ دیر بیٹھنا چاہیے، اس سے استفادہ کرنا چاہیے، پھر اس کے بعد اپنے کاموں میں لگ جانا چاہیے. بہرحال انسان کو کے لیے انسان ہی نمونہ بن سکتا ہے. تو فرمایا کہ ہم نے آپ سے پہلے نہیں بھیجے مگر کچھ لوگ جن کی طرف ہم وحی کرتے تھے، تو تم اہل نصیحت سے پوچھ لو اگر تمہیں علم نہ ہو. وما جعلناہم جسدا لا یأکلون الطعام، اور ہم نے ان انبیاء کو ایسا جسم نہیں بنایا جو کھانا نہ کھاتے ہوں. وما کانوا خالدین، اور وہ ہمیشہ رہنے والے بھی نہیں تھے. کیا مطلب؟ کہ جو ہادی ہوتا ہے، نبی ہوتا ہے، ہدایت دینے والا ہوتا ہے، وہ ہوتا انسان ہی ہے. اس کے بارے میں یہ تصور کرنا کہ اس کو بھوک نہیں لگے گی، وہ کھانا نہیں کھائے گا، یا یہ تصور کرنا کہ اس پر موت کبھی نہیں آئے گی، یہ غلط ہے. اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا انسان سب فانی ہے. وما جعلناہم جسدا لا یأکلون الطعام، ہم نے ان انبیاء کو ایسا جسم نہیں بنایا کہ جو کھانا نہ کھاتے ہوں. وما کانوا خالدین، اور یہ ہمیشہ رہنے والے بھی نہیں تھے. اور یہ محبت کا تقاضا ہوتا ہے کہ آدمی اپنے محبوب کی موت کو کسی قیمت پر برداشت نہیں کر پاتا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں آتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو بہت سارے صحابہ جو ہیں وہ اس واقعے کو برداشت نہ کر سکے، اور وہ کہتے تھے کہ نبی نہیں، ابھی نہیں جائیں گے، وہ یہی رہیں گے. یہاں تک کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی، ان کا بھی کچھ رجحان یہ ہو رہا تھا کہ ابھی زندہ ہوں گے اور ابھی نہیں جائیں گے. یہ محبت اتنی تیز ہوتی ہے کہ وہ اپنے محبوب کی موت کو برداشت نہیں کر پاتی. لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نے یہاں بھی فرمایا، اور وہاں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عمر فاروق سے فرمایا کہ من کان منکم یعبد محمدا فان محمدا قد مات، اگر تم میں سے کوئی شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو اسے سمجھ لینا چاہیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، انتقال ہو گیا. ومن کان یعبد اللہ عز و جل، لیکن جو اللہ عز و جل کی عبادت کرتا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، اللہ تعالیٰ زندہ ہے، اس کو کبھی موت نہیں آئے گی. انسان تو انسان ہے، فانی ہے، ہاں عبادت اللہ تعالیٰ کی ہے، وہ حی ہے اور اس کے لیے کبھی موت نہیں ہے. تو یہاں اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ، اور ہم نے ان کو ایسا جسم نہیں بنایا کہ جو کھانا نہ کھاتے ہوں، اور وہ لوگ ہمیشہ رہنے والے بھی نہیں تھے. ثم صدقناهم الوعد، پھر ہم نے ان انبیاء کرام علیہ السلام سے جو وعدہ کیا تھا اس کو سچا کر دکھایا. فانجیناهم ومن نشاء، تو ہم نے انبیاء کو بھی نجات دی اور جن لوگوں کو ہم چاہتے تھے ان کو بھی نجات دی. وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ، اور ہم نے حد سے گزرنے والوں کو ہلاک کر دیا. تو انبیاء کرام علیہم السلام نمونہ ہوتے ہیں، اور انبیاء کرام علیہم السلام کے جو سچے پیروکار ہیں، صحابہ ہوں، تابعین ہوں، تبع تابعین ہوں، اولیاء اللہ ہوں، علماء کرام ہوں، مشائخ ہوں، یہ سب نمونہ ہوتے ہیں اپنے اپنے زمانے میں. لیکن ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ وہ فرشتے نہیں ہوتے بلکہ انسان ہوتے ہیں، انسان ہوتے ہیں. انسانوں والی کوئی بات اگر ان سے ظاہر ہو جائے تو اس پر کبھی آدمی کو نکیر حد سے بڑھ کر نہیں کرنی چاہیے، اور نہ انسانوں والی باتوں کی وجہ سے ان کی ہدایت کی باتوں سے اعراض کرنا چاہیے. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ان سب باتوں کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سیدنا وشفیعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم انس وحشتنا فی قبورنا, اللهم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمة, اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا رب.